سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، میرے دل سے مگر آہِ بیابانی نہیں جاتی، اللہ والوں کی شان میں یہ اشعار ہیں جو در حقیقت خود ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خود اپنے حالات ہیں۔
جوانی ڈل گئی لیکن کرامت روح کی دیکھو، جوانی ڈل گئی لیکن کرامت روح کی دیکھو، کہ اس ظالم کے چہرے سے وہ تابانی نہیں جاتی، کہ اس ظالم کے چہرے سے وہ تابانی نہیں جاتی۔
تابانی پر یاد آیا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے نیک لوگوں کے لیے، صالحین لوگوں کے لیے ایک انگریزی لقب فرمایا کہ مسٹر تابانی، اللہ والوں کے چہرے پر تابانی ہوتی ہے، نور کی تابانی، اور جو گناہ کرتے ہیں گناہوں میں ڈٹائی کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کا نام رکھا جاتا ہے مسٹر زاغانی۔ زاغ کہتے ہیں کوے کو جو غلاظت کھاتا ہے، مسٹر تابانی اللہ والوں کا اور گناہوں میں پڑنے والوں کا، گناہ کرنے والوں کا نام مسٹر زاغانی رکھا۔
جوانی ڈل گئی لیکن کرامت روح کی دیکھو، کہ اس ظالم کے چہرے سے وہ تابانی نہیں جاتی، مجھے گو دیکھتے ہو دوستو تم صحن گلشن میں، مجھے گو دیکھتے ہو دوستو تم صحن گلشن میں، میرے دل سے مگر آئے
اللہ والوں کو بیابانوں میں تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا اور ان کے فراق میں آہیں بھرنا محبوب ہوتا ہے، اگرچہ وہ لوگوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، محفل میں ہوتے ہیں، لیکن دل میں ان کے یہی یاد ہوتی ہے کہ کاش کے تنہائی میں بیابانوں میں اللہ کو ہم یاد کرتے۔
مجھے گو دیکھتے ہو دوستو تم صحن گلشن میں، میرے دل سے مگر آئے بیابانی نہیں جاتی، ہزاروں سال سے سر سر ہزاروں سال سے سر پر نہیں ہے تاج سلطانی، میرے سر سے مگر شان جاغانی نہیں جاتی، میرے سر سے مگر شان
بچایا نفس کو میں نے بتانے مردہ سے لیکن، بچایا نفس
یہاں پر نفس کو کمینہ کہا ہے، کمینہ یا بہت ہی ذلیل ہے نفس، اور اس کا کام برائیوں کی ترغیب دینا، برائیوں پر اکسانا، گناہوں کے تقاضے پیدا کرنا۔ تو حضرت اس شعر میں یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ نفس سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ یہ نفس جو ہے، یہ کتنا بھی اس پہ محنت کی جائے لیکن اس کی طبیعت اور اس کی فطرت کمینی ہے کہ یہ گناہ پر کسی وقت بھی راغب کر کے گناہ میں مبتلا کرا دیتا ہے۔ عربی میں نفس مؤنث ہے، اردو میں جو نفس ہے اس کو مذکر بولا جاتا ہے، لیکن عربی میں یہ مؤنث ہے۔
بچایا نفس کو میں نے بتانے مرد سے، لیکن بچایا نفس کو میں نے بتانے مرد سے، لیکن کمینے کی وہ ہوئے زاہی نہیں جاتی، کمینے کی مگر
زاغ سے ہے، زاغ مانے کوا، کوا غلاظت کھاتا ہے۔ جو انسان گناہوں کی غلاظت کھاتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ کوے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے اور کوا ایک جانور ہے، اس سے کوئی حساب کتاب بھی نہیں، انسان سے حساب کتاب ہے۔ لہذا جب انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔
بچایا نفس کو میں نے بتانے مرد سے، لیکن کمینے کی مگر وہ ہوئے نہیں جاتی،
یعنی ان عورتوں سے، نامحرموں سے سخت احتیاط کرنا چاہیے، کتنی بھی حفاظت کرو لیکن اگر قریب ہو جائے اور ایسے ماحول میں رہنے لگے، اسباب گناہ سے قریب ہو جائے، تو نفس پھر گناہ کرا دیتا ہے۔ اس لیے خوب ہوشیار رہنا چاہیے۔ آخری شعر ہے،
خرد کرتی ہے سامان رفو میرے گریباں کا، خرد کرتی ہے سامان رفو میرے گریباں کا، مگر اختر کیے جا کے گریبانی نہیں جاتی، مگر اختر کیے جا کے گریبانی نہیں جاتی، خرد کرتی ہے سامان رفو میرے گریباں کا، مگر اختر کیے جا کے گریبانی نہیں جاتی، جوانی ڈھل گئی لیکن کرامت روح کی دیکھو، کہ اس ظالم کے چہرے سے وہ تابانی نہیں جاتی۔
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم، اما بعد، اسلامی معاشرے میں انسان کی تربیت کا بہت بڑا ذریعہ عورت ہے، یعنی ماں کی شکل میں ایک مدرسہ ہوتا ہے، اور ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر ماں کی اصلاح ہو جائے، یعنی عورت کی اصلاح ہو جائے، تو تمام معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے. کوئی بات نہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ عورتیں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. اکثر دیکھا گیا ہے کہ خواتین کو جو اللہ والوں سے جڑ جاتی ہیں، یا ان کا ماحول دیندار کسی بھی وجہ سے ہوتا ہے، چاہے تبلیغی جماعت کی وجہ سے ہو، چاہے مدرسے کی وجہ سے ہو، تو اولاد کی فکر ماں باپ کو لامحالہ ہوتی ہی ہے. اور یہ فطری بات ہے کہ ماں باپ کو اولاد کی فکر ہوتی ہے کہ ان کا دین بھی سنور جائے، ان کی دنیا بھی سنور جائے. تو ایک بات تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا دین کے تابع ہے. اگر دین سدھرا ہوا ہوگا، دین صحیح ہوگا، تو دنیا خود بخود سنور جائے گی. اور اگر دین سنورا ہوا نہیں ہوگا، دین میں بگاڑ ہوگا، تو دنیا میں بھی لازمی بگاڑ ہوگا. اور سنورنا اور بگاڑنا، یہ دو چیزیں جو ہیں اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے. ہم لوگوں کے ذہن میں دنیا کا سنوارنا یہی ہے کہ خوب مال ہو اور خواہشات کی جو ہے تکمیل ہو جائے، اچھا بنگلہ ہو، اچھی گاڑی ہو، اور اچھا رہن سہن ہو، کھانا پینا اچھا ہو، لباس اچھا ہو، اور تمام اسباب راحت موجود ہوں. تو ہمارے دل میں، ہمارے ذہنوں میں اچھی دنیا کا تصور یہی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ سنوری ہوئی دنیا، اچھی دنیا وہ ہے جو دین کے تابع ہو، صراط مستقیم پر ہو، اور انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر ہو. کیونکہ دنیا تو ہمیشہ کے لیے ہے ہی نہیں، بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہے. تو اتنے تھوڑے عرصے کے لیے تو انسان کوئی اہتمام بھی نہیں کرتا، اس کو کوئی توجہ بھی نہیں دیتا. تمام تر توجہ اس کی اس جگہ ہوتی ہے جہاں اس کو زیادہ رہنا ہے یا ہمیشہ رہنا ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی شخص سمندر میں انگلی ڈالے اور پھر نکال کر دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا آیا ہے، یعنی اتنی معمولی سی تری جس کو شمار کرنا بھی مشکل ہے، بمقابلہ اس سمندر کے جس کو ہم لامحدود کہہ سکتے ہیں اپنی عقل کے مطابق، کیونکہ اس کا بھی کوئی شمار نہیں، اس کی اتنی زیادہ مقدار ہے کہ اس کا بھی شمار ہم نہیں کر سکتے، تصور میں بھی نہیں لا سکتے. اسی طرح انگلی میں جو تری لگی ہے، اس کی بھی کمی کا تصور ہم، اس کو شمار کا تصور ہم نہیں کر سکتے کہ یہ سمندر کے مقابلے میں کتنی تری ہے. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اتنی بھی حقیر نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ حقیر ہے کہ جتنی تری انگلی میں لگ گئی تو اس کو جتنی مناسبت سمندر سے ہے، اتنی بھی حقیقت دنیا کی زندگی کی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں. تو لامحالہ انسان اپنی اخروی زندگی، ہمیشہ جہاں رہنا ہے اس کی فکر رکھتا ہے، اور دنیا کی زندگی کو خاطر میں بھی نہیں لاتا، اس کو توجہ بھی نہیں دیتا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہنے کا ہمیں طریقہ سکھلایا ہے کہ کن فی الدنیا کانک غریب، غریب کے معنی مسافر، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے، یعنی مسافر کہیں اسٹیشن پہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے تو وہاں راحت کے انتظامات نہیں کرتا کہ وہاں کوئی بنگلہ بنا لے، کوارٹر بنا لے، نوکر چاکر کا انتظام کرے اور دوسری راحتوں کا انتظام کرے، بلکہ اسے معلوم ہے کہ تھوڑی دیر کے اندر ٹرین آنے والی ہے یا ہوائی جہاز آنے والا ہے، اس میں بیٹھ کر اڑ جانا ہے، پھر واپس اس جگہ نہیں آنا ہے بلکہ منزل تک جانا ہے. تو اس مسافر خانے میں یا اسٹیشن پر وہ کوئی توجہ نہیں دیکھتا، ٹوٹا پھوٹا بھی ہوتا ہے بعض اوقات، گندا سندا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اس میں گزارا کر لیتا ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوعادر السبیل، بلکہ اس طرح رہو کہ جیسے کوئی راہ گزر گزرنے والا ہوتا ہے، یعنی راہ گزر کو تو اور بھی زیادہ کوئی توجہ نہیں ہوتی. ٹرین میں جا رہے ہوتے ہیں, ارد گرد کتنے مناظر آتے ہیں لیکن کوئی زیادہ توجہ نہیں دیتا, کوئی اہتمام نہیں کرتا. تو فرمایا کہ دنیا میں تو اس طرح رہو, اور وعد نفسک من اہل القبور, کہ اپنے کو جو ہے اہل قبور میں سے شمار کرو گے. معلوم نہیں کس لمحے ہمارا جو ہے پروانہ آ جائے آزادی کا پروانہ. ہم تو سمجھتے ہیں کہ دنیا میں رہنا ہے اور یوں ہو وہ ہو, لیکن در حقیقت دنیا ایک قید خانہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بھائی دیکھو تھوڑا سا کنٹرول کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. مراد یہ ہے کہ ایک تو یہاں شریعت کی پابندیاں ہیں, اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تو شریعت کی پابندیاں لگا کے بھیجا ہے, اور یہ پابندیاں خود ہم نے قبول کی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہم پر زبردستی نہیں ٹھونسی, بلکہ پابندیاں جب ہم روح کے عالم میں تھے تب ہم نے اس پابندی کو خود ہی قبول کیا تھا کہ اللہ ہم آپ کی مان کر چلیں گے دنیا میں, اور نفس و شیطان کی بات نہیں مانیں گے, آپ ہی ہمارے پالنے والے ہیں, آپ ہی کی ہم فرما برداری کریں گے. تو شریعت کی پابندیاں ہیں, یہ کرو یہ نہ کرو, یہ کرو یہ نہ کرو, جبکہ نفس بھی ساتھ لگا ہوا ہے, پیٹ بھی ساتھ لگا ہوا ہے, ضرورتیں حاجتیں بھی ساتھ لگی ہوئی ہیں, تو اس کے باوجود انسان شریعت کی پابندیوں کو برداشت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرتا ہے, دل نہیں چاہتا پھر بھی کرتا ہے, مشکل ہوتی ہے پھر بھی کرتا ہے, آسانی نہیں ہوتی پھر بھی کرتا ہے. تو یہ قید خانہ ہے مومن کے لیے. یہاں پر اس دنیا میں رہتے ہوئے جو ہے اپنی آزادی یعنی نفس کی آزادی کا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے, خواہشات کی پیروی کا تصور بھی نہیں کرنا چاہیے, بلکہ یہاں وعد نفسک من اہل القبور کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ معلوم نہیں کس لمحے پروانہ آ جائے آزادی کا, اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اپنے کو اہل قبور میں سے شمار کرو, یعنی جیسے مردہ بدست زندہ ہوتا ہے کہ زندہ آدمی مردے کو جب غسل دیتا ہے تو جس طرف چاہے کروٹ دیتا ہے, جیسے چاہے نہلاتا ہے, جس طرح مردہ کچھ اس میں رد و قد نہیں کرتا, اس سے مجادلہ نہیں کرتا. تو اس طرح سے انسان کو شریعت کا پابند ہو کے رہنا ہے کہ اپنی رائے کو دخل نہیں دینا ہے, بس ہر وقت یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. تو یہ مطلب بھی ہے وعد نفسک من اہل القبور کا. تو اس طرح سے مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے. ایک بزرگ کا شعر ہے, تمام عمر تڑپنا ہے موج مزدر کو, تمام عمر تڑپنا ہے موج مزدر کو, کہ اس کا رقص پسند آ گیا سمندر کو, کہ اس کا رقص پسند آ گیا سمندر کو. ہاں, اللہ کے لیے تڑپنا, اللہ کے لیے جلنا, اللہ کے لیے کڑنا, اپنی روح کو جلانا اللہ کے لیے, اس غم کو پالنا کہ کہیں ہمارا مالک ہم سے ناراض نہ ہو جائے, اس فکر کو رکھنا, اس جستجو کو رکھنا, یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب ہے. اس لیے کہ ان کاموں میں انسان کا دل ٹوٹتا ہے, نفس کے تقاضوں کو کچلنا پڑتا ہے, اور یہی مطلوب ہے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کا شعر ہمارے یہاں خانقاہ میں لگوایا بھی ہے لکھ کے, مجھے بےحد اس سے نفع ہوتا ہے, ہے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا رہنا, ہے روح بندگی بس ان کی مرضی پر فدا ہونا, یہی مقصود ہستی ہے, یہی منشائے عالم ہے, یہی مقصود ہستی ہے, یہی منشائے عالم ہے. سارے عالم کو, ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور یہ ستارے اور سورج اور نباتات اور جمادات اور مویشی اور جانور, ساری مخلوقات کی پیدائش کا مقصود یہی ہے کہ ہم اللہ کی مرضی پر فدا ہو جائے. یہ سب ہمارے لیے ہے. حدیث پاک میں ہے, ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ, کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے مگر تم دنیا کے لیے نہیں ہو, تم کائنات کے لیے نہیں ہو, تم سائنس کے لیے نہیں ہو, تم ترقی کے لیے نہیں ہو, تم دکانداری چلانے کے لیے نہیں ہو, فیکٹریوں کے لیے نہیں ہو, بڑے بڑے باغات کے مالک بننے کے لیے نہیں ہو, بلکہ تم تو ہمارے لیے ہو. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تم تو آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو کہ چند روزہ زندگی میں ہمیں اچھے اعمال کر کے دکھلا دو، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اچھے اعمال کر کے ہمیں دکھلا دو اس لیے ہم نے تمہیں بھیجا ہے. چند دن کے لیے، چند روزہ زندگی ہے، سارے عالم میں یہی اختر کی ہے، آہو فغا چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے ہے، چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے ہے. تو تھوڑے دن کی محنت ہے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کی عیش و عشرت ہے، ہمیشہ کی بے عیب جنت ہے، ہمیشہ کے لیے فکر رنج اور پریشانی کو دور کر دیا جائے گا، نام و نشان بھی نہ ہوگا. اور یہاں تو 100 گز کا بنگلہ بنانا ایک اچھا خاصا مشکل کام ہے، بعض لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ کر جائیں، لیکن میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے اور اکثر ماں باپ اپنی زندگی کو اسی میں ختم کر دیتے ہیں، اسی فکر اور پریشانی میں کہ اس عارضی جگہ پر وہ ایک بنگلہ ایسا بنانا چاہتے ہیں یا ایک دکان یا فیکٹری ایسی ڈالنی چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو ایسی لکھائی پڑھائی کرانا چاہتے ہیں جس کے لیے وہ اپنی زندگی کو پورا خرچ کر دیتے ہیں اس میں کہ ہمارے بچوں کا کچھ ہو جائے، بچے ہمارے کچھ سکون سے رہ لیں، ہمارے بغیر ہماری خیر ہے، ہمارے بچوں کا کچھ بن جائے. اور جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کی بھی یہی فکر اور خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہماری خیر ہے، ہم کتنی بھی پریشانی اٹھا لیں لیکن ہمارے بچے جو ہے اچھی طرح آرام سے رہ لیں. پھر ان کے بچے ہوتے ہیں تو ان کے بھی یہی، یعنی کہ انسان خود تو سکون سے رہتا نہیں تو اس کے بچے بھی سکون سے نہیں رہتے اسی فکر میں. لہذا اچھے خاصی روزی، اچھے خاصی ضروریات زندگی ہونے کے باوجود، نعمتیں ہونے کے باوجود انسان پریشان رہتا ہے اور آخرت کی زندگی کو ضائع کر دیتا ہے، آخرت بنانے کی فکر نہیں کرتا. تو دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، اسی لیے جو ہے جب دنیا سے جائیں گے تو یہ آزادی ہمیں حاصل، آزادی آزاد ہو جائیں گے ہم، یہ جو ہے ہمارا سمجھو آزادی کا پروانہ آ جائے گا کہ اس قید خانے سے ہر وقت یہ کرو نہ کرو یہ نہ کرو. اور دوسرے یہ کہ اپنی اصل جو وطن ہے وہاں پر ہم چلے جائیں گے اور اپنے مولا سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ تعالی، اچھے حال میں ملاقات کریں گے. ملاقات تو کافروں کی بھی ہوگی، اللہ تعالی اپنی پناہ میں رکھے، اور ملاقات مسلمان اور صالحین اور کاملین کی بھی ہوگی، انبیاء کی بھی ہوگی اللہ سے ملاقات، اور کفار اور فساق اور فجار کی بھی ہوگی، لیکن دونوں کا حال الگ الگ ہوگا. لہذا جو آدمی نفس و شیطان کے راستے پر چلے گا اور دنیا کی زندگی میں اپنے کو سدھارنے کی محنت نہیں کرے گا تو بس وہ بڑی پریشانی میں رہے گا، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. یہ دنیا دار العمل ہے. میں بتلاتا رہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا دار العمل ہے، یہاں بدلہ نہیں ہے، اور آخرت دار الجزا ہے، وہاں عمل نہیں ہے. اس لیے ہمیں یہاں عمل کرنا ہے، وقت کو ضائع نہیں کرنا ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ جنت الکافر، کافر کے لیے جنت دنیا اس لیے بھی ہے کہ یہاں پہ وہ اپنی ساری خواہشات کی پیروی کرتا ہے، جو جی چاہتا ہے کرتا ہے، جانور جیسے جس کھیت میں چاہتا ہے منہ ڈال دیتا ہے، اسی طرح یہ جانور ہیں جو دل میں آیا وہ کر بیٹھتے ہیں، لڑکوں سے لڑکوں کی شادیاں اور جانوروں تک سے بدفعلیاں اور چپے چپے پر زنا اور شراب اور بدکاریاں کیا نہیں کرتے. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ گناہ سے پریشانی مومن کو ہی ہوتی ہے، گناہ کا وسوسہ مومن کو ہی آتا ہے، کافر کو گناہ کا وسوسہ نہیں آتا کیونکہ وہ تو پورا ظلمت سے بھرا ہوا ہے، کافر گناہ سے پریشان نہیں ہوتا. یہ اور بات ہے کہ گناہ کی وجہ سے اس پر جو ہے پریشانی خود بخود آتی ہے، لیکن وہ پریشان نہیں ہوتا، اس کو وسوسے نہیں آتے، کفر کے وسوسے نہیں آتے، گناہ کے وسوسے نہیں آتے، جی کھول کر گناہ کرتا ہے. تو اس لیے اس کے لیے ایک جنت کی طرح سے ہے. اور فرمایا کہ اس لیے بھی جنت دنیا اس کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں اس کی جنت کے جنت کی طرح ہے کہ یہاں سے جا کر تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ میں جلے گا. بدترین گھاٹیاں ہیں، بہت ہی بری بری گھاٹیاں ہیں جہنم کی، کفر کی وجہ سے وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں جلے گا. تو آخرت کی اس پریشانی اور تکلیف کے مقابلے میں اس کی دنیا جنت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اسلامی معاشرے کے اندر عورت کی بہت ذمہ داری ہے اور عورت کی بہت اہمیت ہے. ہم نے کتنے واقعات سنے ہوں گے, پڑھے ہوں گے کتابوں میں, بیانات میں سنے ہوں گے کہ ماؤں کی تربیت نے بچوں کو بڑے بڑے اولیاء کا مقام عطا فرمایا. جیسی تربیت ماں کی ہوتی ہے ویسا ہی بچہ جو ہے وہ نیک نکلتا ہے, اور اس کی نیک تربیت کے اثرات اولاد میں آتے ہیں. تو ماؤں کو, عورتوں کو یا بچیوں کو, میں یہیں سے شروع کروں گا کہ جو اب مائیں ہیں ان کی بچیاں ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنی بچیوں کو خوب اچھے طریقے سے دینی تربیت دیں. ہمارے دین میں سختی نہیں ہے, تشدد نہیں ہے. بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ چھوٹی عمر کے بچوں جو ابھی اس قابل نہیں ہوئے, جن کی ابھی سمجھ نہیں بالغ ہوئی, تو سمجھ ابھی نہیں آئی ہے, ہوشیار نہیں ہوئی, ان کی عمر سے زیادہ ان کو سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے, اور جب وہ نہیں کرتے تو ان پر تشدد کرتے ہیں, ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں, سختی کرتے ہیں. اور اسی طرح سے چونکہ بچے مکلف نہیں ہوتے تو ان پر جو ہے سختی اور تشدد کرنے سے ان کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے, دین سے عداوت پیدا ہوتی ہے, نفرت پیدا ہوتی ہے. اسی طرح وہ احکام جو سنن اور مستحبات کے ہیں, جن کے نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا, اس پر بھی بہت تشدد دیکھا گیا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے دین سے دور ہونے لگتے ہیں, نفرت کرنے لگتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پالا ہے, پالتے ہیں اللہ تعالیٰ, اور ہر لمحہ تربیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی ہو رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہیں, تو رب کے معنی یہی ہیں کہ جو ناقص درجہ ہے اس کو پال کر, تربیت کر کے کامل درجے تک پہنچانا, یہ ہے ربوبیت. تو اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ کار ہے انسان کے لیے, اللہ تعالیٰ کیسی عظیم و شان ذات ہیں جن کا کوئی مثل نہیں, اور اتنے قہار ہیں, اتنے قدرت والے ہیں کہ کائنات کا کوئی ذرہ ان سے پوشیدہ نہیں ہے, ان کے علم سے جو ہے باہر نہیں ہے, ان کی قدرت سے باہر نہیں ہے, ان کی بادشاہت سے باہر نہیں ہے, اور اتنے عظیم ہیں کہ ایک کن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان ساتوں زمین, ساتوں آسمان اور کروڑوں ستاروں اور سورج چاند کو پیدا فرما دیا. تو اتنے عظیم و شان ذات نے انسان کی تربیت کتنی رحمت کے ساتھ کی ہے. اور اسی طرح سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, الرحمن علم القرآن, کہ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. یہاں فوراً پہلے ہی لفظ ہے, اللہ تعالیٰ کے اتنے سارے نام ہیں, 99 نام ہیں, اس میں سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے یہ نام کیوں چنا؟ تو فرمایا, میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین کی تعلیم, قرآن کی تعلیم کے اندر شان رحمت ہونی چاہیے, شفقت کے ساتھ ہونی چاہیے. مار پٹائی, تشدد اور سختی اور بہت زیادہ جو ہے اس کے ساتھ پابندیوں کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے. اصل کرنا کے کام جو ہے اس سے ہم غفلت برتتے ہیں. بات اصل میں کہنے والا یہی تھا کہ ہم اصل چیز سے غفلت برتتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اپنی ذاتی اصلاح. بچوں کی فکر ہم زیادہ کرتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ دنیا کے لیے بھی ہر ماں باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہماری اولاد کے لیے ہم کچھ چھوڑ جائیں, کوئی ایسی چیز جس سے ہمارے پیچھے وہ راحت سے رہ سکیں. لہٰذا اس فکر میں وہ اپنے دن رات ایک کر کے اپنی آخرت کو کھو بیٹھتے ہیں. تو دین میں بھی ہمارا یہ حال ہے کہ جب ہم دین میں کچھ کرنا چاہتے ہیں, کچھ دل چاہتا ہے ہمارا, تو پھر ہم اولاد کے لیے اتنی زیادہ فکر پیدا کر لیتے ہیں کہ اپنی فکر سے ہم مبرہ ہو جاتے ہیں, غافل ہو جاتے ہیں. کام اصل کرنے کا کیا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر زیادہ رکھیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤ اور پھر واہلیکم اپنے اہل عیال کو بچاؤ آگ سے. وقودھا الناس والحجارہ, کہ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے, اس آگ سے بچانے کی فکر کرو. تو پہلی چیز جو ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں, اس کو ہم کم اہمیت دیتے ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ اہمیت دی اس کو ہم کم اہمیت دیتے ہیں, اور جس کو دوسرے درجے پہ بیان فرمایا ہم اس کو زیادہ اہمیت دینے لگتے ہیں. اصل میں اس کی وجہ تو محبت ہی ہے, لیکن محبت کی بھی حدود ہوتی ہیں. یہاں محبت کی حدود بیان کر دی گئی ہیں کہ سب سے پہلے اپنے کو آگ سے بچانا فرض ہے. تو لہذا اکثر دیکھا گیا ہے خطوط بھی ایسے آتے ہیں, ٹیلی فون بھی آتے ہیں, میسج بھی آتے ہیں, اولاد کے لیے بہت رو رہے ہوتے ہیں, بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ان کا کچھ ہو جائے ان کا کچھ ہو جائے. میں یہی عرض کرتا رہتا ہوں, بتاتا رہتا ہوں اپنے بزرگوں کی بات کہ بھائی پہلے اپنی اصلاح کی فکر کریں, اگر ہم درست ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری اولاد بھی اچھی ہی پٹری پر چلے گی. ہم نیک ہوں گے تو ہماری اولاد نیک ہوگی, اگر ہم برے ہوں گے اور اولاد کو ہم مولڈ کرنا چاہیں گے کہ کسی طرح ان کو توڑ مروڑ کر دین سکھا دیں, خود تو سنورے نہیں, اپنی زبان دیکھیں, اپنے کلمات دیکھیں, اپنا رد عمل دیکھیں, اپنا طریقہ دیکھیں, تو شرم آنی چاہیے کہ ہمارے تو ایک بھی عمل ایسا نہیں جو شریعت اور سنت کے مطابق ہو. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے, ایک عورت اپنے بچے کو لے آئی اور اس بچے نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں وہ بیٹھ گیا اور آپ نے اس کو بہت پیار فرمایا اور اس کو بیچارہ زمانے میں ظاہر ہے اس زمانہ پیمپروں کا زمانہ بھی نہیں تھا, اس زمانے میں تو بچے اکثر کپڑوں سے ہی محروم رہتے تھے کیونکہ بڑوں کے لیے کپڑے پورے میسر نہیں ہوتے تھے, ایک ایک کپڑے کے اندر بڑے جو ہے اپنی سطر کو بمشکل چھپایا کرتے تھے, بہت غربت کا زمانہ تھا. تو ایسے میں بچے کو کہاں یہ سب چیزیں, اور کچی زمین ہوا کرتی تھی تو جو بھی رفع حاجت ہوئی دور کہیں جا کے کر لیا مٹی کے اندر, یہی اس وقت کا معاملات تھے. تو اس بچے نے جو ہے اس کا جو ہے پیشاب نکل گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں بیٹھا ہوا تھا, اس کا پیشاب نکل گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ ڈانٹا نہ تھپڑ مارا. اب ہمارے یہاں اکثر مائیں کیا کرتی ہیں, ذرا سا ایسا ہو گیا ایک تھپڑ لگا دیا, چیخ پکار کر دی, ڈانٹ دیا, چھوٹا سا بچہ ہے سہم گیا, دل کمزور ہو گیا اس کا. اور آہستہ آہستہ اس سختی کا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ ماں باپ سے بچے کو نفرت ہو جاتی ہے, وہ ان کو اپنا دشمن سمجھنے لگتا ہے. تو یہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہوا کہ آپ نے اس بچے کو گود سے آرام سے اتارا اور جا کر اپنی عبایہ مبارک کو پاک کر لیا پانی سے اور پھر آ کر بیٹھ گئے, کوئی کچھ بھی آپ نے نہیں فرمایا. تو بچوں کی تربیت کتنی نرمی سے, جب نماز پڑھا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے چھوٹے تھے آپ کے نواسے, تو آپ کے کندھوں پر چڑھ جاتے, آپ رکوع میں جا رہے ہوتے یا سجدے میں جا رہے ہوتے تو آپ ان کو بہت ہی نرمی کے ساتھ اپنے کندھے سے اتار دیا کرتے تھے, کھیلتے رہتے تھے. مگر ہمارے یہاں ڈانٹ ڈپٹ اور سختی کا ایسا ماحول ہے کہ وہ نکل کے ہی نہیں دیتا. نتیجہ یہ ہے کہ بچے دین سے دور ہو جاتے ہیں, دین سے نفرت کرنے لگتے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ نہیں ہوتی, بھلے برے کی تمیز نہیں ہوتی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر خواتین اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اپنی جو ہے تربیت کا انتظام کریں اور اپنی اصلاح کی فکر کریں, اپنے عیوب کی اپنے شیخ کو اطلاع کیا کریں پابندی کے ساتھ اور اس میں شرمائیں اور جھجکیں نہیں, خط و کتابت پابندی کے ساتھ کریں اور جو ہے پھر اس کی جو تجویز شیخ دے کہ اس عیب کا ایسے علاج کرو تو اس کو ایسے ہی کرنا چاہیے, چاہے اس میں دل لگے یا نہ لگے. دل لگنا نہ لگنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے, بلکہ دل کا لگانا ہمارے اختیار میں ہے, عمل کرنا ہمارے اختیار میں ہے. بس عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی اصلاح ضرور ہوگی, فلاح ضرور آئے گی. دیر ہو سکتی ہے, سویر بھی ہو سکتی ہے, دیر بھی ہو سکتی ہے, لیکن بھائی تھوڑی زندگی ہے. میں کہتا ہوں, بلکہ میں کیا کہتا ہوں, بزرگوں نے یہی فرمایا ہے کہ اگر ساری عمر بھی لگے رہے اور منزل پہ نہ بھی پہنچے لیکن آخر عمر میں انشاءاللہ اللہ تعالی منزل پر پہنچا ہی دیتے ہیں. ہاں ساری عمر بھی لگے رہے تو اس کوشش میں تو نام لکھا جائے گا, کام تو پھر بھی بنے گا انشاءاللہ کہ یہ بندہ میرا ساری عمر لگا رہا, کام میں لگا رہا, اپنا اختیاری کام اس نے کیا. اور وہ ایسے کریم مالک ہیں کہ کسی کو محروم نہیں فرماتے. جو آدمی صدق دل سے کام سے لگا رہتا ہے بس سمجھو کہ یہی اس کی عبادت ہے, وہ عبادت میں لگا ہوا ہے. اصلاح کرنا فرض ہے تو ہم لوگ اس کا درجہ بہت کم سمجھتے ہیں. میں یہی عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم لوگ نماز روزے کو تو بہت اہمیت دیتے ہیں, نوافل کو اہمیت دیتے ہیں, ذکر اذکار کو اہمیت دیتے ہیں, لیکن اپنی اصلاح کو وہ اہمیت نہیں دیتے. گناہ سے بچنے کو ہم معمولی سمجھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کامل فرمائے کہ دل کے کیسے کیسے گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان اللہ سے دور ہے، ظلمت سے بھرا ہوا ہے، سمجھتے ہیں کہ ہم پاکیزہ ہیں، ہم تو نماز کے پابند ہیں، روزے رکھتے ہیں اور بہت جھکے لوگوں سے ملتے ہیں، لیکن فرمایا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ انسان کبھی تواضع کرتا ہے لیکن صورت تواضع کی ہوتی ہے لیکن حقیقت اس کی تکبر کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ تو تکبر ظاہر ہے، جانتے ہیں کہ ایسی بری بیماری ہے، اسی مرض نے شیطان کو مردود کرایا ہمیشہ کے لیے، دربار الہی سے اس کا خروج اخراج کیا گیا۔ تو تکبر کی اصلاح نہیں ہے، اور اسی طرح حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے اور بدگمانیاں ہیں۔ عورتوں کے اندر بدگمانی کا مرض بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس بدگمانی کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں۔ مرد کو عموماً بدگمانی کا موقع کم ملتا ہے، لیکن ملتا ہے، مگر چونکہ مرد باہر رہتے ہیں اور کام کاج میں مصروف رہتے ہیں اس لیے ان کو فرصت ذرا کم ہوتی ہے، اور عورتوں کو خوب ڈھیر فرصت ہوتی ہے تو آپس میں جو ہے بدگمانیاں رکھنے کی، اور ان سے جو ہے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ بتاتا رہتا ہوں اپنے شیخ کی بات کہ بدگمانی کرنا حرام ہے، اور بدگمانی وہ مرض ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مقدمہ دائر کریں گے کہ میرے بندے کے متعلق جو بدگمانی تم نے کی اس کے لیے دلیل لاؤ، اور اگر دلیل نہ دے سکے گا تو اس پر گناہ ہوگا اور وہ پکڑا جائے گا اور اس پر مقدمہ چلے گا، دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اور فرمایا کہ نیک گمانی پر اللہ تعالیٰ کوئی دلیل نہیں مانگیں گے، کوئی دلیل نہیں مانگیں گے کہ تم نے کیوں گمان کیا تھا کہ یہ نیک ہے یہ تو بد تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ نیک گمانی پر انعام دیں گے، نیکی دیں گے اس کو۔ تو مرشد فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ ہنس کر کہ بدگمانی کرنے والا تو انتہائی احمق ہے کہ بدگمانی کر کے مقدمے میں اپنی گردن پھنسا دیتا ہے، جبکہ نیک گمانی میں جو ہے اس کو نیکی ملتی، مفت کی نیکی ملتی۔ تو اس طرح کے گناہوں کی اطلاع کرنا کہ اپنے اندر کوئی بات ایسی آ جاتی ہے جب دیکھا بھی نہیں ہے لیکن بدگمان ہو بیٹھے کہ اس نے ہمارا برا چاہا۔ عموماً یہ ہے ساس بہو کے اندر بہت زیادہ یہ جھگڑے ہوتے ہیں، نند بھاوجوں میں اور بھاوجوں میں آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، اور اس کا سبب یہی بدگمانیاں اور جو ہے وہ برائی کا انتقام لینا۔ اگر کسی نے کچھ کر بھی دیا ہے تمہارے ساتھ غلط تو برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا چاہیے، برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا چاہیے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ کوئی برا کرے تو اس کے ساتھ یہ برا نہیں کرتا، انتقام نہیں لیتا۔ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ کوئی شخص جو انتقام لیتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اور انتقام لینے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو اپنے مرشد کو اطلاع کرنا اس میں بھی بہت کمزوری، بہت کمی ہے کہ اپنے مرشد کو اطلاع نہیں کرتے، اور کرتے ہیں تو مہینوں مہینوں میں، اور پھر جو ہے وہ تجویز جو دی جاتی ہے اس میں دو ایک دن عمل کرنے کے بعد پھر سستی آ جاتی ہے، غفلت ہونے لگتی ہے کہ دل نہیں چاہ رہا کون کرے۔ اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے۔ یہ حقیقت تو یہی ہے کہ نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اہل اللہ کے پاس رہنا چاہیے، اہل اللہ سے تعلق مضبوط رکھنا چاہیے، اور جو اہل فکر ہیں، اہل محبت ہیں، اہل عشق ہیں، اہل خوف ہیں، ان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، دل سے دل کو مال ملتا ہے۔ قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی ہے۔ ذرا کچھ دن اللہ والوں کے پاس رہ لو تو یہ آگ تمہارے دل میں بھی منتقل ہو جائے گی، یہ فکر تمہارے دل میں بھی منتقل ہو جائے گی۔ جب لگائی ہے دل کی لگی کو تب وہ سمجھے میری بے کلی کو، جب لگائی ہے دل کی لگی کو تب وہ سمجھے میری بے کلی کو۔ جو بے کلی اللہ والوں کے دل میں ہے، بے چینی ہے کہ وہ راضی ہیں مجھ سے، خفا تو نہیں ہے کہ خدشہ میرے دل سے کب دور ہوگا۔ ہر وقت ان کو یہ فکر رہتی ہے کہ ہمارا مالک ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اور قیامت کے دن ہمارا محاسبہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا، وہاں کیا جواب دیں گے۔ لہٰذا وہ ہر قدم سنبھل کر اٹھاتے ہیں، ہر کلام سنبھل کر کرتے ہیں، ہر آنکھ سنبھل کر اٹھاتے ہیں، اور ہر ہاتھ سنبھل کر اٹھاتے ہیں، ہر پاؤں ہر قدم سنبھل کر اٹھاتے ہیں۔ یہ فکر والوں کے ساتھ رہنے سے فکر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو خواتین کو اپنی اصلاح کے لیے دو کام ضروری کرنے چاہیے. ایک تو یہ کہ اطلاع اور اتباع کی طریقہ جو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ خط لکھنا اپنے شیخ کو اپنے شوہروں کی اپنے محرموں کی اجازت سے، اور اس میں اپنے احوال کی مختصر اطلاع کرنا، عیبوں کی اطلاع کرنا. بعض خطوط آتے ہیں ان میں کیفیات ہی کیفیات لکھی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، کیفیات محمود تو ہیں لیکن مقصود تو نہیں ہے، اور جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے. جنت تو عمل سے ملے گی، اور عمل کی اصلاح ہونا ضروری ہے. ایک مثلا یہ کہ اخلاص، اگر دل میں اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، تو یہ بھی ایک مرض ہے ریاکاری کا، دکھلاوے کا. تو اس کو لکھے کہ ہمارے اندر یہ ریاکاری معلوم ہوتی ہے، اخلاص نہیں معلوم ہوتا، لوگوں کے دکھلانے کی نیت آ جاتی ہے. اس کو لکھے کیونکہ ریاکاری سے عمل برباد ہو جاتا ہے. ہاں، بلکہ نیکی برباد، گناہ لازم ہو جاتا ہے. قیامت میں ایک حدیث کی روایت ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائیں گے، ان بندوں سے جو جنہوں نے دکھلاوے کے لیے عبادت کی ہوگی، دکھلاوے کے لیے کام کیے ہوں گے، کہ جس کو دکھلانے کے لیے تم نے عمل کیا تھا اسی سے آج اپنا بدلہ لے لو. اس دن کون ہوگا بدلہ دینے والا اللہ کے سوا؟ تو کام ہم اخلاص کے ساتھ کریں، اللہ ہی کے لیے کریں، اور جو حالات ہوں تسلیم و رضا سے رہیں، اس میں راضی رہیں اللہ تعالیٰ سے. یہ بھی ہے توکل ہے، بھروسہ ہے اللہ پر، اور اللہ کا خوف ہے. کتنا خوف ہونا چاہیے، کتنی خشیت ہونی چاہیے، اللہ کی محبت کتنی ہونی چاہیے. یہ عیوب جو ہیں اپنے دل کے، باطن کے، ظاہر کے بھی عیب بتائے کہ بھائی ہم سے پردہ پورا نہیں ہو پا رہا، شرعی پردہ نہیں ہم کر پا رہے ہیں، ہمارے اندر ہمت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی اس کا بھی علاج اللہ تعالی کی تائید سے ہو جاتا ہے، بزرگوں کی دعاؤں اور برکتوں سے. سلسلے والوں کو یہ اللہ تعالی کی طرف سے تائید مل جاتی ہے کہ ہمت نہ ہونے والوں کو ہمت بھی مل جاتی ہے، طلب نہ ہونے والوں کو طلب بھی مل جاتی ہے. گر تو سنگے خارا او مرمر بوی، گر بصاحب دل رسی گوہر شوی. فرماتے ہیں کہ اگر تم پتھر ہو، بالکل بے قیمت کنکر پتھر ہو، بے حس آدمی ہو، تم اگر کسی اللہ والے کے ساتھ مل جاؤ، اس سے تعلق کر لو، تو تم موتی بن جاؤ گے. تعلق ہونا چاہیے، اور جو طریقہ اصلاح کا ہے وہ ہونا چاہیے. تھوڑے دن کی محنت ہے، چند روزے جہد کن باقی بخند. تھوڑے دن کی جد و جہد کرو، پھر مزے سے رہو، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہو. کیونکہ دل سے گناہ نکل جائیں گے، دل منبع ہے، دل ذریعہ ہے خوشی اور غم کا. اگر دل کے اندر طرح طرح کے گناہ کے کانٹے بسے ہوئے ہوں گے تو دل غمگین رہے گا، اور اگر دل سے یہ گناہ نکل جائیں گے، دل پاک ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. کیا ہم اس کو بہت ہی بالط زندگی دیں گے جو نیک اور صالح عمل کرے گا. یعنی دل کو گناہوں سے پاک کر لیں، اور نیکیوں سے اور اللہ کی یاد سے دل کو بھر لیں، تو چٹنی روٹی میں، جھونپڑی میں، بلکہ کھلے آسمان تلے بھی دل سکون اور چین سے رہے گا. چٹائی پہ بیٹھ کر بھی دل سکون اور چین سے رہے گا. چٹنی روٹی کھانے سے، بلکہ سوکھی روٹی کھانے سے بھی دل چین سے رہے گا. اللہ تعالیٰ جو خوشی کے خالق ہیں، ان کو بندے نے خوش کر لیا، گناہوں کو چھوڑ دیا، توبہ استغفار کر دی، اللہ والا ہو گیا، تو بس خالق خوشی اپنے اوپر احسانن واجب کرتے ہیں کہ وہ آسمان والے ان کو خوش رکھتے ہیں. تو یہ طریقہ خواتین کو خاص طور سے، مردوں کو بھی اپنانا چاہیے. اور عورتیں، میں نے جو کہ عرض کیا کہ وہ درسگاہ ہوتی ہیں بچے کی، تو ان کو اپنے ہر ہر عمل کی نگہبانی کرنی چاہیے، اور اپنے اخلاق اور اپنے آداب اور اپنی گفتار اور اپنے کردار کو بالکل سنت اور شریعت کے مطابق بنانا چاہیے. اور جذبات میں نہیں آنا چاہیے کہ ہم درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں، بہت شہرت ہو رہی ہے، بہت لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، بہت لوگ ہدیے لا رہے ہیں، بہت بیان کر رہے ہیں، بیان کی واہ واہ ہو رہی ہے، کہاں کہاں بیان سنا جا رہا ہے، تعریفیں آ رہی ہیں، میسج آ رہے ہیں، خط آ رہے ہیں کہ بھائی ماشاءاللہ بہت فائدہ ہوا، تو بس ہم بس خوش ہو گئے، خوش ہو کے پھول گئے کہ بھائی واہ بس اب تو کام بن گیا. ایسا نہیں ہے بھائی، اپنا محاسبہ ذاتی بھی ضروری ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جو آدمی فن جانتا ہو اللہ تک پہنچانے کا، طریقہ جانتا ہو اللہ کے راستے کا، وہ اس کے بھی بتلانے سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن جو باعمل نہیں ہوتا بتلانے والا، اس کی تعلیم میں برکت نہیں ہوتی، اور جو خود بھی باعمل ہوتا ہے تو اس کی تعلیم میں بھی برکت ہوتی ہے, اثر ہوتا ہے باتوں کا. تو ایک بزرگ جو ہے ان کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور اپنے بچے کو لے کے آئی اور ان بزرگ سے عرض کیا کہ حضرت یہ گوڑ بہت کھاتا ہے, اس کو نصیحت کر دیجئے. فرمایا کہ بھائی کل آنا. اب وہ عورت بیچاری بہت دور سے آئی تھی لیکن بزرگ کا حکم تھا, چلی گئی واپس. اگلے دن جب بہت دور سے پھر آئی مشقت اٹھا کے, تو بزرگ نے اس بچے کے کان میں بس اتنا کہا کہ بیٹا زیادہ گوڑ نہ کھایا کرو, اچھی بات نہیں ہے, اور کہا کہ بس جاؤ. تو عورت نے کہا کہ واہ صاحب اتنی مشقت مجھ سے کرائی, یہ ایک جملہ تو آپ کل بھی کہہ سکتے تھے. تو فرمایا بھائی کل تک میں بھی گڑ بہت کھاتا تھا, اگر میں اس کو کل یہ بات کہتا تو اس پر اثر نہ ہوتا. کل سے میں نے گڑ کھانا چھوڑ دیا ہے, اس لیے جو ہے اب انشاءاللہ اس پر اثر ہوگا. تو عورتوں کو چاہیے اور مردوں کو بھی, میں یہ عورتوں کا نام لے کر اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ہم ہر انسان کو ضرورت ہے, ہر انسان محتاج ہے اصلاح کا, لیکن خاص طور سے خواتین کو میں اس لیے مخاطب کرتا ہوں کہ آج بدھ کے دن اور اتوار کے دن ہمارے گھر پہ خواتین آتی ہیں, پردے سے بیان سنتی ہیں. تو خاص طور سے دل چاہتا ہے کہ اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے میں یہ گزارش کروں کہ مائیں جو ہیں, آج جو بچیاں ہیں کل بڑی ہو کر مائیں بنیں گی انشاءاللہ تعالی, ان کی اولاد ہوگی انشاءاللہ تعالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت کو دیکھ کر خوش ہوں گے. تو یہ مائیں جو ہیں, یہ ہماری خواتین جو ہیں, یہ ان کی بڑی اہمیت ہے, بڑی عزت ہے اللہ کے ہاں, اور یہ کوئی حقیر چیز نہیں ہے بلکہ انہی کے بطن سے انبیاء پیدا ہوئے, انہی کے بطن سے صحابہ پیدا ہوئے, اولیاء پیدا ہوئے, بڑے بڑے اولیاء انہی کے بطن سے پیدا ہوئے. تو آج جو بچیاں انشاءاللہ کل کی مائیں ہونے والی ہیں, تو لہذا جو آج مائیں ہیں وہ اپنی بچیوں کی خوب اچھی تربیت کے لیے سب سے پہلا قدم یہ اٹھائیں کہ اپنی اصلاح کی فکر کریں. انشاءاللہ ہماری اصلاح ہو جائے گی تو ہم سے نیک اعمال صادر ہوں گے نا, تو ہماری اولاد دیکھ دیکھ کے ویسا ہی چلے گی, ویسا ہی کرے گی. ارے بھائی پاکستان میں اردو بولی جاتی ہے زیادہ, تو پاکستان میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اردو ہی تو بولتا ہے, ماں باپ سے سن سن کے وہ خود ہی اردو بولنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح اگر برطانیہ چلے جاؤ تو وہاں انگریزی, ایک گاؤں والا جو ہے وہ کسی طرح چلا گیا برطانیہ میں, کیونکہ اکثر جو ہے ہمارے یہاں سے لوگ بیرون ملک چلے جاتے ہیں نوکری پہ اور وہاں سے پیسہ کماتے ہیں, کیونکہ وہاں کی کرنسی زیادہ مضبوط ہے اپنے روپیے کے مقابلے میں, تو لوگ باہر جا کر نوکری کرنا پسند کرتے ہیں, اگرچہ کہ یہ شریعت میں ناپسندیدہ چیز ہے سوا کسی مجبوری کے. یہ باہر چلے جاتا ہے جب باپ, تو پیچھے اس کے بچے کا نگہبان کوئی نہیں ہوتا, اولاد کا نگہبان کوئی نہیں ہوتا, اور اکثریت بگڑ جاتی ہے. اور پھر جب ماں باپ یا ماں یا باپ باہر سے واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو اولاد بالکل ہی بگڑی ہوئی ہوتی ہے اور سنبھالے نہیں سنبھلتی. بہرحال جب وہ, اس کا بھی کوئی باہر تھا, اس نے بلایا ہوگا اس کو ویزے پہ, گاؤں والا تھا دیہاتی, اس کو کچھ آتا پاتا نہیں تھا. جب وہ وہاں سے واپس آیا برطانیہ سے تو لوگوں نے پوچھا وہاں تم نے کیا دیکھا, تو اس نے کہا ارے بھائی بہت کچھ دیکھا لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہاں کا بچہ انگریزی بولے ہے, بچہ انگریزی بولے ہے. تو بھائی انگریزی ہی بولے گا, وہ اردو تو نہیں بولے گا, کیونکہ وہاں تو ماحول ہی انگریزی کا ہے, ماں باپ انگریزی, ان کی زبان جو ہے وہ مادری زبان انگریزی ہے. تو بچہ جو دیکھتا ہے وہی سیکھتا ہے. تو بچہ جب دیکھے گا کہ ماں ہماری اذان ہوتے ہی فوراً کھڑی ہو جاتی ہے, اذان کا جواب دیتی ہے, دعائیں پڑھتی ہے, نماز پڑھتی ہے اور پردہ کرتی ہے اور جو ہے وہ دعاؤں کا اہتمام کرتی ہے, تو بچہ لا محالہ وہی باتیں سیکھے گا. ماں ہماری جھوٹ سے اعتراض کرتی ہے, ذرا بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے, بعض لوگوں کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے, تو یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے اور اللہ کو سخت ناپسند ہے اور بہت ہی اس کی خرابیاں ہیں, اور جھوٹ بولنے والا ذلیل بھی ہوتا ہے. لیکن اور ایک دن اس کا جھوٹ کھل بھی جاتا ہے تو وہ ذلیل ہو جاتا ہے. اب بچے نے دیکھا, بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو سب سمجھتے ہیں کہ ہماری ماں نے جھوٹ بولا ہے یا ہمارے باپ نے جھوٹ بولا ہے, تو اس سے بہت اعتراض کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاتون تھیں سامنے ان کے, تو انہوں نے اپنے بچے کو بلانے کے لیے کہا کہ یہ لو میں تمہیں کوئی چیز دیتی ہوں. تو وہ بچہ آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون سے پوچھا کہ کیا تم نے واقعی اس کو کچھ دینا تھا, تو انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں یہ کھجور میں اس کو دے رہی تھی. تو آپ نے فرمایا اگر تم یہ اس کو نہ دیتی تو تمہارا یہ جھوٹ ہو جاتا. بچوں کو بہلانے کے لیے مائیں جھوٹ بول دیتی ہیں یہ بھی بری چیز ہے، اس کے بھی برے اثرات بھی ہوتے ہیں اور تربیت بھی بچوں کی خراب ہوتی ہے. آج ہم ان سے جھوٹ بولیں، کل وہ ہم سے جھوٹ بولیں گے اور بچے آپس میں جھوٹ بولیں گے. تو اس طرح سے ماؤں کو اپنی یعنی شروع سے لے لیجئے کہ ماں کو اپنی بچیوں کی تربیت اسی طرح کرنی چاہیے کہ بہت اچھے طریقے سے اور سنت اور شریعت کے مطابق. اور میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ اس کام کے لیے بہت ہی سہل، بہت آسان اور مزیدار طریقہ اللہ تعالی ہمارے دادا پیر حضرت مجدد مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بہت بہت جزائے جزیل عطا فرمائے. یوں تو آپ کی 1500 تصانیف ہیں اور ان سے قیامت تک کے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، آج بھی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. اور وہ ہر طرح کی تصانیف ہیں کہ علماء کے لیے، بڑے بڑے علماء کے لیے اور کم درجے کے علماء کے لیے، طلباء کے لیے، ہر طرح کے جو ہے شعبے کے اندر، کوئی شعبہ شاید ہی مجدد اعظم نے چھوڑا ہو. تو اسی کے اندر جو ہے بہت زبردست تصنیف آپ کی بہشتی زیور ہے، اور یہ واقعی اس میں باب مسمی ہے کہ یہ واقعی جنت کا زیور ہے. اور جنت کا زیور کیا ہے؟ یہ تو دنیا کا بھی زیور ہے، دنیا میں بھی جینے کا بہترین طریقہ اور سلیقہ اس میں سکھایا گیا ہے، آداب بھی ہیں اور اس میں دوائیں بھی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ اپنے دنیاوی ضرر سے بچنے کی تدابیر بھی ہیں، اور بہت ساری اس کے اندر چیزیں ہیں. اور وہاں پر گناہوں کا ذکر بھی ہے کہ کون کون سے گناہ ہوتے ہیں ہم سے صادر ہو جاتے ہیں، اور کون کون سی نیکیاں ہیں، اور مسائل بھی بہت سارے ہیں اس کے اندر. کہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ جو آدمی بہشتی زیور پر عبور حاصل کر لے تو آدھا عالم تو اسی میں ہو جاتا ہے. تو بہشتی زیور کا اہتمام، اولاد کی تربیت اور شوہر کی خدمت. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اس قدر مجھے تکلیف ہوئی، آج بھی ایک ایسا قصہ ہوا اور آئے دن ایسا قصہ ہوتا رہتا ہے کہ بیویاں شوہر کو تو کچھ سمجھتی ہی نہیں ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ بالکل یعنی گئے گزرے کوئی فقیر آ گیا ہے ہمارے یہاں. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. شوہر کا مقام بتلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن شوہر کو سجدہ کرنا جائز نہیں. بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں خواتین اپنے شوہروں کی ویسی عزت نہیں کرتی جیسی کرنی چاہیے، اور ان کی اطاعت نہیں کرتی جیسی کرنی چاہیے. ہمیشہ اپنی عقل لڑاتی ہیں کہ یوں نہیں، یوں ہونا چاہیے، یوں نہیں. اسی لیے گھروں میں اختلافات اور جھگڑے اور رونا دھونا اور بے چینی اور پریشانی رہتی ہے، اور اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے بھی برباد ہوتے ہیں. آئے دن جھگڑا ہو رہا ہے گھر کے اندر تو بچے دیکھتے ہیں اماں ابا سب جھگڑ رہے ہیں، تو نہ ابا ٹھیک ہے نہ اماں ٹھیک ہے، کیونکہ ابا نے اماں کو برا کہہ دیا، اماں نے ابا کو برا کہہ دیا، لہٰذا دونوں برے ہیں کہ میں کہاں پھنس گیا. تو یہ بہت بری بات ہے، اور آپس میں لڑنا جھگڑنا اور اپنی رائے کو چلانا، سیدھی سادھی بات ہے. امن سے رہنا ہے، ایک ذہن بنا لو کہ بھائی ہمارے بڑے ہیں شوہر، انہوں نے جو کہہ دیا ہمیں وہ کرنا ہے. اس کا اثر اچھا، بہت اچھا اپنی اولاد پر پڑتا ہے کہ اولاد بھی پھر باپ کی عزت کرتی ہے. اور یوں اگر جھگڑیں تو نہ باپ کی عزت کرے گی نہ ماں کی عزت کرے گی اولاد، دونوں کو کچھ نہ کچھ جو ہے زبان چڑھانے لگ جاتی ہے اولاد اور نافرمانی کرنے لگ جاتی ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا طریقہ جو ہمارے دین نے سکھایا ہے کہ شوہر نے جیسے کہہ دیا، ایک حدیث کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر شوہر حکم دے عورت کو کہ اس پہاڑ سے پتھر اٹھا کر دوسرے پہاڑ پر لے جا کر رکھ دے تو عورت کو ایسے ہی کرنا چاہیے، یعنی کہ اپنے رائے کو دخل نہیں دینا چاہیے سوا اس وقت کے کہ جب شوہر کوئی خلاف شریعت کام کا حکم دے، تب اس کی اطاعت جائز نہیں. ورنہ اچھا ہے برا ہے یا نفع کا ہے نقصان کا ہے، اس سے عورت کو غرض ہی نہیں ہونی چاہیے. عورت کا کام ہے تابع داری، اور اس کا انعام بھی سن لے، اگرچہ مشقت ہوتی ہوگی عورتوں کو، مگر مردوں کو بھی چاہیے کہ عورت پر نرمی رکھیں اور مشکل مشقت کے کام نہ اس سے لیں اور نہ مشقت کی بات کریں، ان کے ساتھ نرمی رکھیں، ان کی جائز خواہشات کا احترام کریں، ان کے جذبات کا احترام کریں۔ یہ تو بات صحیح ہے، لیکن عورت کے لیے یہی فرض ہے، اپنا فرض دیکھو کہ ہمیں کیا کرنا ہے، یہ نہ دیکھو کہ ہمارے شوہر ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، بلکہ اپنا حق دیکھو کہ ہمیں ہمارے اوپر شوہر کا کیا حق ہے، ہمیں تو وہ ادا کرنا ہے، ہمیں تو وہ کام کرنا ہے ہمارے کہ ہمارے مالک کا یہی حکم ہے۔ تو اپنی رائے نہیں لگانی، جیسا بھی وہ کہہ دے بس جی اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے، غلطی ہو جائے معافی مانگ لے، منت کر کے سماجت کر کے شوہر کو منا لے، اس طرح انشاءاللہ تعالی شوہر بھی آپ کی عزت بھی کرے گا، آپ سے محبت بھی کرے گا کہ بھائی میری کیسی تابع دار عورت ہے، انشاءاللہ پھر اس کا دھیان بھی کہیں ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ اور اگر مخالفت کری تو گھر کا ماحول جہنمی ماحول ہو جاتا ہے، اور فائدہ اس کا پھر بھی کچھ نہیں ہوتا، لڑتے ہی لڑتے زندگی گزرتی ہے، بچے بھی برباد ہو جاتے ہیں، بچوں کی بھی پھر اسی طرح زندگی ہوتی ہے کہ وہی لڑتے ہی گزرتی ہے ان کی۔ تو اللہ کے لیے ہم اپنے حال پر رحم کریں، اور میں اس لیے عورتوں سے بہت گزارش کرتا ہوں کہ بہشتی زیور کا خوب اچھی طرح مطالعہ کیا کریں، اور محض مطالعہ نہ ہو بلکہ محاسبہ بھی ساتھ ساتھ ہو، چاہے وہ بیان کرنے والا میں ہوں، کوئی بیان کرنے والا ہو، کوئی درس و تدریس کرنے والی خاتون ہو، مدرسہ چلانے والی ہو، بڑی ہو چھوٹی ہو، عام ہو جاہل ہو، کوئی بھی ہو، اپنا محاسبہ کرے کہ بھائی ہم نے بھی تو اللہ کو جواب دینا ہے، قو انفسکم پہلے ہے پھر اہلیکم نارا ہے، پہلے اپنے کو بچانا ہے، خود تو عمل ہم نے کیا نہیں، خود اپنی اصلاح کی نہیں، دوسروں کی اصلاح اولاد کی فکر میں گھلا گھلا کے اپنی بھی آخرت تباہ اور اولاد کی بھی دنیا آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الآية والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة اهم الذین یشربون الخمر ویسرقون قال لا یا ابنة الصدیق ولكنهم الذین یصومون ویصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات رواه الترمذي۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب دریافت کیا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، یعنی وہ لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اس حال میں کہ ان کے دل ترساں اور لرزاں ہیں، تو کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب بھی پیتے ہیں چوری بھی کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق کی بیٹی نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے اعمال کو شاید قبول نہ کیا جائے، یہی وہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ شاید کا لفظ ہے، دیکھیے یہ نہیں ہے کہ یقینی طور پر ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، جو اللہ کے لیے اعمال کرتا ہے اللہ اسے ضرور قبول فرماتے ہیں، لیکن ڈر رہنا چاہیے۔ تشریح میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی نہایت رغبت کرتے ہیں طاعات میں، نیکیوں میں، اور دوڑتے ہیں اعمال صالحہ کی طرف، لیکن ڈرتے ہیں اس خوف سے کہ عبادات میں حق تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کا حق ادا نہ ہو سکا، اس لیے استغفار کرتے ہیں۔ بس عام لوگ تو صرف گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، اور امت کے خاص لوگ نیکیوں کے بعد بھی استغفار کرتے ہیں کہ جو کوتاہیاں ادائیگی حسنات میں ہوئی ہیں وہ معاف ہو جائیں، اور دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ مالی اور بدنی جو عبادت کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ قبول ہوئی یا نہیں۔ احقر مؤلف یعنی ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم معرف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کرتا رہے اور ڈرتا رہے، یعنی نیک اعمال کر کے بے خوف نہ ہو اور ناز نہ ہو، اور نہ اتنا ڈر مطلوب ہے کہ خوف سے اعمال ہی چھوڑ دے، یعنی مایوس نہ ہو بیٹھے کہ جب قبول ہی نہیں تو پھر فائدہ کیا عمل کا، ایسا نہیں۔ یہ اس لیے کہ حق تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بھی فرما دیا کہ یہ بندے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرنے والے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، نماز میں وہ آداب جو سب کے لیے یکساں ہیں، قیام میں سجدے کی جگہ، رکوع میں پاؤں پر، سجدے کی حالت میں ناک پر، اور بیٹھنے کے وقت گود کی طرف، اور سلام پھیرتے وقت کندھوں پر نظر رہنے، اور جمائی کندھوں پر نظر رہے، اور جمائی آئے تو خوب طاقت سے روکے، اور حتی الامکان منہ بند رکھے، اور جب کھانسی کا اثر معلوم ہو تو بھی جہاں تک ہو سکے ضبط کریں۔ ہر فرض نماز کے بعد ان دعاؤں میں سے کوئی دعائیں پڑھیں، سلام پھیر کر استغفر اللہ تین بار پڑھنا مسنون ہے، پھر یہ دعا بھی پڑھیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واقعہ معراج شریف میں پہلا واقعہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حطیم میں لیٹا ہوا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ شعب ابی طالب میں تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ اپنے گھر میں تھے اور چھت کھولی گئی۔ فائدہ میں لکھا ہے کہ جمع ان روایات میں یہ ہے کہ ام ہانی کے گھر کو، جو کہ شعب ابی طالب کے پاس تھا، آپ نے بوجہ سکونت اپنا گھر فرما دیا، وہاں سے آپ کو مسجد میں حطیم لے گئے، اور ہنوز نوم یعنی نیند کا اثر باقی تھا کہ وہاں پہنچ کر بھی لیٹ گئے۔ اور چھت کھولنے میں حکمت یہ تھی کہ آپ کو ابتدائے امر ہی سے معلوم ہو جائے کہ میرے ساتھ کوئی ایسا خاص معاملہ ہونے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ، جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے، مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما، اور سب سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں جنت کا ماحول بنا دے، سنت اور شریعت کو اے اللہ نفاذ فرما دے، سنت اور شریعت کو نافذ فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے ظاہر میں بھی، ہمارے باطن میں بھی سنت اور شریعت کو نفوذ فرما دے۔ اللہ، ہم سب کو اللہ والا بنا دے، ہماری اولادوں کو اللہ والا بنا دے۔ اللہ، ہم سب کو مکمل اپنا تابعدار وفادار بنا لے، اور اے اللہ اطاعت گزار بنا لے، اور نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما دے، اور اللہ گناہوں سے سخت نفرت عطا فرما دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمارے ماضی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اور آئندہ مکمل حفاظت نصیب فرما دے۔ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے۔ اے اللہ، جتنے لوگ پریشان ہیں، جس مسئلے سے بھی پریشان ہیں، اللہ ان کے مسائل کو حل فرما دے، ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ آپس میں اللہ خوب ہمارے پیار محبت عطا فرما دے، گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت اور اتفاق نصیب فرما دے۔ اللہ، شیطان کو ہمارے گھروں سے ذلیل و خوار کر کے نکال دے۔ یہ شیطان ہی ہے جو آپس میں جھگڑے ڈالتا ہے، نفاق پیدا کرتا ہے، اور افتراق پیدا کرتا ہے، اور اختلاف پیدا کرتا ہے، طرح طرح سے بدگمانیوں کے وسوسے ڈالتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں سے شیطان کو ذلیل و خوار کر کے نکال دے، اور اللہ، ہم کو ہمارے نفس کے شر سے بھی ہماری حفاظت فرما، اور اللہ، ہمارے گھروں میں جنت کا ماحول عطا فرما، اور ہم کو پکا نمازی بنا دے، سنت اور شریعت کے مطابق جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا مردوں کو اور عورتوں کو بھی اللہ نماز کی خوب پابندی کی توفیق عطا فرما، اور اللہ، ہم سب کو دین پر اللہ مستقیم فرما، استقامت نصیب فرما، بے روزگاروں کو آسان اور حلال اور بابرکت روزی نصیب فرما، اور جتنے لوگ ہیں اللہ، کوئی جائز حاجت ہے ان کے دلوں میں، اے اللہ، اپنے کرم سے، خزانے غیب سے ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ، ہمارے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما، اے اللہ، ان کو درجات عالیہ نصیب فرما، اور ان کے اہل و عیال اور تمام آنے والی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو بھی خوب عزت اور شرف عطا فرما، اور خوب دین کی دولت سے نوازش فرما، خوب دین کا کام ہم سب سے لے لے، اور ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، اپنی کامل رضا ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و نعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک و نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، و انت المستعان و علیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، و سلام علی المرسلین، و الحمد للہ رب العالمین، و صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔